أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقارنون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم قدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا أنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی سورت ہے. البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی، اور اس وقت ہمیں اگلی آیات کا بالا کرنا ہے. یہ آیات میں سمجھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں. یہ مشابہت ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں 23 رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا، جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا، وہاں بھی اس 23 رکوع میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا. 24 رکوع سے قتال فی سبیل اللہ اس کے ساتھ حج کے دو رکوع ہیں مناسک حج پر مشتمل. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مناسک حج پر دو رکوع مشتمل تھے، اور اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے. بڑا گہرا ربط ہے ان دونوں کے اندر، اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز کعبۃ اللہ، جو اصل میں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس وقت وہ مشرکین کے تسلط میں ہے اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے. تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے تو اس مرکز توحید کو مشرکین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعتاً توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے. اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے. یہ صرف واضح سے ہونے والا کام تو نہیں تھا, اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا. اسی لیے مناسب حج کے ذکر کے فوراً بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے. یہ آیات میرے خیال میں اثناء سفر حجرت میں نازل ہوئی. فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے. یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ عام کانفلکٹ ہوگا, مسلح تصادم ہوگا, تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے بلکہ ان کے پشت پر اللہ ہے. ان کی طرف دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا. اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ قریش مکہ کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڈہ بنا دیا. یہ امانت تھی ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اور یہ تو اس لیے تعبیر کیا گیا تھا ربنا لیقیم الصلاۃ, اور حضرت ابراہیم دعا کی تھی وجبنی وجبنی ربنی ان نعبد الاصنام, لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے. ان کی وراثت کے اندر صحیح عرض عمل اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی, اور کفور ہیں, بہت ناشکرے ہیں, اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ نما عرب کا. اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا, اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائٹری ان کے پاس حقوق آ گئے, ایکسکلوسو پروپرائٹری رائٹس, کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور لوٹ مار سے, اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا, اسے کوئی چھو نہیں سکتا. تو اس گھر کی وجہ سے یہ علاقے قریش علاقے بیت, یہ بھی ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف, تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی طرف پھرت ہے یہ تو اس گھر کو طفیل ہے, اس کی وجہ سے انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے, اور انہوں نے ناشکری کی ہے. تو اذنہ للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ پھوس دی گئی ہے, یعنی جو صورت حال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, انہیں ستایا گیا, سال ہر سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے. ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا, کفو ادیتم, چاہے وہ براہ راست وہی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا, لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں. اور ذنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ عید کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے, ان کی مدد فرمائے گا. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, یہ ختم کون سے مہاجرین جو تھے, یہ مکے سے جو نکال کے نکلنے پر مجبور کر دیے گئے, اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے نا حق, الا یقول رب اللہ, صرف اس جرم کی پاداش میں انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلیہ کو, دوسرے معبودوں کو, دوسرے دیویوں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا, یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا, جب تالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے, جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں, مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں, فاسد کلچر ہوتا ہے, فاسد ثقافت ہو جاتی ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے, ان کا استحصال کر کے, ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا رہتا, وہاں یہ الفاظ آئے تھے, اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفظ زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا تھا. یہاں فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے منبر اور کنیسے اور ساری سینگونس، سلوکا یہ عربی زبان کے لفظ سرات ہی سے ہے، یہ عربی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ سلوکا، اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سبھی بہنیں ہیں کسی ایک ہی زبان کی، یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں، اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے، یہ ان کے درمیان رشتہ ہے. سلاط کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں سلوکا یہ وہاں پر بھی موجود تھا. ہمارے یہاں سلام ہے ان کا شوام ہے، تو فرق اتنا ہی ہے، وہ شین کے ساتھ اور وہ باغ اس کو گول کر کے شوام کہتے ہیں، باقی ہمارے یہاں سلام ہے، فرق کوئی خاص نہیں ہے. ان کا جو یوم کپور، یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے، یوم یو کتلو یوم کی طرح ہے، کپور پے اور فے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے، تو یوم کپور ہے ان کے یہاں یوم کفارہ. ان تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں. تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے رشت و نابود کرتا رہتا، تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی. ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، وہ مساجد اور مسجدیں یوز کرو فی حسب اللہ کثیرہ، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یہ بہت اہم ہے، یہ آیت کا ٹکڑا یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے. لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ. عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے، فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ، لام مفتوح، اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ. افعلو یہ میں کروں گا، لا فعلن میں لازمن کروں گا، یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یکطرفہ معاملہ نہیں ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے، تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کے پیے بہاؤ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں، اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، یہ تو الکونی بات ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اسی طرح وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی. اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ ایک مومن کو، اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا. ورنہ یہ کہ اگر اس یقین اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا. ان اللہ لقوی عزیز، پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کو کمزور تو نہیں ہے، قوی ہے، زبردست ہے، توانا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے. الذین ان مکناہ فی الارض، وہ لوگ یہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں، یہ وہی لفظ ہے کذالک مکنا لیوسف، سورہ یوسف میں دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. الذین ان مکناہ فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن، قدرت، طاقت، غلبہ، حکومت، استیلاء عطا کر دیں، تو وہ کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے. یہی کام حضور نے کیا، جاتے سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد النبوی کی تعمیر کی، پہلا کام. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کریں گے، آتوا الزکاۃ اور دیں زکات، اقام الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ اور دیں گے وہ زکات. اور یہ کہ زکات کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طبقوں کے پاس جن کے یہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا بندوبست ہو. وعملوا بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، بدی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا بالکل آخری انجام کے ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا. مینیفیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں، لیکن اس سے علیحدہ کر دیجیے. لیکن چونکہ حضور، اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کے سفر پر، تو اللہ کے علم میں ہے کہ اب آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا. تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے، ان کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی؟ تو جیسے کہ جب آپ نے کہا کرتی ہے کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے, تو گویا کہ یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا مینیفیسٹو ہے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ آیات خاص ہیں. اب دیکھیے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بالکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا. یہ آیات ہیں اسنائے سفر حضرت کی. یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر نازل ہوئی ہوں, لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعال بیان ہو رہے بنا چکے ہیں, اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا. اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے. وہی جو کل جمعہ کا فقط کر جب قبل قوم نوح و عاد و ثمود. اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے, قوم عاد نے, قوم ثمود نے, قوم ابراہیم و قوم لوط. ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے واصحاب مدینہ اور مدین والوں نے کذب موسیٰ اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تھی. فہملک للکافرین, تو میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی, مہلت دی, ان کی رسی دراز کی. ثم اخذتهم, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان النتیجہ, تو میری پکڑ کیسی رہی, کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم لوط کا اور قوم صالح کا. ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے ہیں. فقائم من قرية اهلكناها, تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. وہی ظالمۃ, اور ہلاک یہی نہیں کر دیا, وہ ظالم تھی, گناہ گار تھی, ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا, شرک اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاٹ دینے ہی میں عافیت ہے, ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مضر ہوگی, امپوٹیشن ہو جاتی ہے. ہاتھ کا, آرم کا امپوٹیشن ہو گیا, پیر کا امپوٹیشن کر دیا گیا, تو اتنا گل پھڑ گیا ہے کہ یہاں سے متاثر مواد جو ہے وہ خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا, تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا, برائی کا اور معصیت کا اور سیئات کا برکت بن چکی ہو اور وہ پھوڑا بن چکی ہو, پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے. فقائی مقدت اہلکنا ہے فہیا صالح بطن فہیا خالیت اللہ عروشہ, جو گری پڑی ہوئی ہے اپنی چھتوں کے بل پر. وہ بیرنگ معطل, کتنے ہی کنویں رہتے جو بند پڑے ہوئے ہیں, بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھودے ہوں گے, ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جمبھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے, اب معطل پڑے ہوئے ہیں. وہ قصر مشیر, کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے, بہت انہیں مضبوط بنایا گیا ہے. اب جاؤ الحمرا کو دیکھ لو, کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے, گرناتا میں جاؤ اور دیکھو الحمرا محل کیسا ہے. جاؤ اور کرتبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے, کسی کو سجدوں کی اجازت نہیں ہے. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا ان لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کو کی تہ تک پہنچتے. یہ جو لفظ قلب کے ساتھ آپ لایا ہے, اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, کیونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزدیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. اس کا ایک وجود حیوانی ہے, خالص حیوانی, مکمل حیوان اور اعلیٰ ترین حیوان. انسان اعلیٰ ترین حیوان ہے, تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے, اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا روحانی وجود ہے, وہ مکمل وجود ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل اس حیوانی وجود سے ایک علیحدہ اور مستقل ذات وجود ہے. یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے یہ ہم نہیں جانتے, وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے, کچھ پتہ نہیں. کہا دل میں ہے کرے تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ, پھر بھی وہ جان تو وہی کیوں رہتی ہے. اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے, تو جان کہاں ہے, کس چیز سے متعلق, دماغ سے متعلق ہے, دل سے متعلق, کہاں سے متعلق. تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے, تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں. ہست رب الناس را با جان الناس, اتصال بے تکلف بے قیاس, یہ متصل ہے, یہ جو روحانی وجود ہے حیوانی وجود ہے, یہ متصل ہے, ملے ہوئے تو ہیں, لیکن اتصال ایسا ہے بے تکلف بے قیاس, نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے, لیکن ہے دو علیحدہ وجود. ایک وجود پہلے پیدا کیا گیا تھا, کما خلقناکم اول مرہ, دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے. ان میں سے ہر ایک کی, دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے, روح کی اپنی عقل ہے, روح کی اپنی آنکھ ہے, روح کے اپنے کان ہیں, اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنی آنکھیں ہیں, اپنے کان ہیں, اپنی عقل ہے. تو ان السمع والبصر والفؤاد, یہ حیوانی, یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی جن کے بارے میں گفتگو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے میں تفسیر کر چکا ہوں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے، یہ سنتی بھی ہے، اس کے اپنے کان ہیں، وہ غیر مرئی کان ہیں، غیر مرئی آنکھیں ہیں، لیکن اس کی اپنی عقل ہے. اب یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ہوتے ان کے دل کے جن سے یہ بات سمجھتے، اور آزانی يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. یہ کون سا اندھاپا ہے؟ ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھیں، ان کے دل اندھے ہو گئے تھے، ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی، ان کے اوپر اپنی دنیوی اغراض، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر عصبیتیں تھیں، اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑ چکی تھیں کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی. یہ ہے اصل میں یہ معاملہ. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ، ایک ہے آنکھیں اندھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو. لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات نہیں جتنا دل کا اندھا ہونا. فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، پھر ہوتی ہیں ان کے دل کے جن سے یہ بات کو سمجھتے، اور آزانوں يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ہوتے کان روح کے کان کے جن سے یہ سنتے. دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، اس لیے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو جو دیکھتے تھے، کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آ رہی ہے اسے بچنا ہے، وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کے لیے طرف ہو گیا، تو کوئی بڑا فرق نہیں. یہ حیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ دل اندھے، دل آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. اس لیے کہ روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم جانتے ہیں، روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے کس طرح. بہرحال دل کو آپ اگر کہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی، وہ غیر بڑا شے ہے، لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے. عذاب خلف اللہ وعدہ، اور یہ بھی جلدی بتا رہے ہیں نبی آپ سے عذاب کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. وہ عذاب آئے گا، کس شکل میں آئے گا، ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے، کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے. وہی نبی قریب المبئی بھی ماتی وادون، ہم سورہ انبیاء میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی، آپ کہہ دیجیے کل ان ادبی قریب المبئی بھی ماتی وادون، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک ہزار برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو. انسانی عام حساب سے جو ایک ہزار برس ہے دنیا کا، ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے. یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا، دو مرتبہ آیا، تو یہ مضمون یہ سمجھیے کہ یہ محکمات میں سے، یہ متشابہات میں سے نہیں ہے، بات مضمون کی پختہ ہے، واضح ہے. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے، وہی جو تین کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حجۃ اللہ البالغہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، ابداع، خلق اور تدبیر. تدبیر تیسرا کام ہے. اس تیسرے کام کے ضمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنا ہے اس کی مشیت کا، وہ ایک ہزار سال کا ہمارے حساب سے اس کا ایک دن ہے، وہ اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے، اس کے احکام جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس کی پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو ایک ہزار برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے. وقائل من قرية أملأت لها، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی، وہی ظالمۃ، لیکن وہ تھی گناہ گار، ثم اخذتها، تھے میں نے ان کو پکڑ لیا، وإلی المصیر، اور میری طرف لوٹ آنا ہے. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، میں ہوں ایک خبردار کرنے والا، صاف صاف تمہارے لیے خبردار کرنے والا آیا ہوں، ڈرانے والا آیا ہوں، بتا دینے والا ہوں کہ یہ مراحل زندگی کے آنے والے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یہ میں بشارت دے رہا ہوں، اور ان کریم، اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی. والذین سعوا فی آیاتنا معاذین، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگ و دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں، ناکام کر دیں، غیر موصل کر دیں، ان آیات کو پھیلنے نہ دے. اولئک اصحاب الجحیم, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جہنم والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک, یہ کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے اور اس میں کافی قیل و قال ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیته, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ کوئی رسول نہ نبی, الا اذا تمنا, مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا, کوئی پلاننگ کی, کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا, لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی کہ اب یہ کیجیے, اب یہ کیجیے, اب یہ کیجیے, ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں. وہی چاہے وہ وحی دی ہو اور چاہے وحی خفی ہو, نبی کے لیے وحی جلی وحی خفی دونوں محفوظ ہیں. وحی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوت کوئی در اندازی نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں, آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا, وہ تار جو جاتے تھے گٹ 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 ہو رہی ہے, ادھر سے ہو رہی ہے ادھر سے, وہ جو ہے مشین بول رہی ہے, تو بیچ میں تو مشین ہے کچھ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو, نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو, نبی کی اپنی کوئی پلاننگ ہی نہ ہو. یہ تو عام انسان بھی دیکھیے, اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس بس آپ کو تو جو کہا کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ, تو آپ کہیں گے میری شخصیت, میری بھی کوئی سوچ ہے, میری بھی کوئی اس معاملے کے مجھے بھی کوئی رائے جو ہے. تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر لفظ وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے, نہیں, بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا, اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں. تبلیغ کیجئے, جیسے حکم آیا انزل عشیرتک الاقربین, اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے. اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو, اور بنو ہاشم کے تمام مردوں کو آپ نے بلا لیا. یہ جو تدبیر ہے یہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے, کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے. یہ بات کیونکہ اس کی ذاتی, اس کا ذاتی اجتہاد ہے. چنانچہ صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے, غزوہ بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا, تو وہ جا کر بعض صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیے اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے, سر تسلیم خم ہے, اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں. آپ نے فرمایا ہاں کہو. انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے, اس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے ہمارا کیمپ نہ لگنا چاہیے اس وادی کے اس گوشے میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگا لو. ظاہر بات ہے تدبیر تھی, تدبیر تھی ذاتی, ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں اختلاف کے صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے. اگر یہ وہیں سے ہوتا تو ظاہر بات ہے پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کیمپ اکھاڑا جائے. تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, اور اس قسم کے معاملے میں کوئی در اندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس, تمام اہل ایمان جو ہے بہت حساس ہیں, تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا کہ سمجھئے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے, اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے. تو تعویلیں بڑی دور رات کار بھی کی گئی ہیں, لیکن میرے نزدیک اس کی بھی کسی بھی سی بات ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نقل کا, کہ حضور نے مدینہ میں جا کر کہا کہ یہ آرٹیفیشل پالینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے, اور پھر یہ کہ پھل زیادہ نہ کرو تو کیا ہے. آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا, لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی. اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا, آپ نے نہیں کیا, تعبیر نقل اس سال ہم نے نہیں کی تھی, فصل کم ہو گئی ہے. فرمایا انتم عالم و بے امور دنیا, تم یہ معاملات تمہارے, میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا, ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں, میں یہ میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے. جو ہدایت میں دوں, جو میری جو نبوت اور رسالت کا جو ایشو ہے, جو اس کا موضوع ہے, اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے, لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں. اب دیکھیے تجرباتی, کیونکہ وہ تجربہ تھا, وہ کرتے تھے, ناراض کرتے تھے, اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے, تو تجربے پر تھا. اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے, پوری سائنس کیا ہے, ایکسپیریمنٹیشن ہے نا, اسی کے اوپر تو یہ سائنس ڈیولپ ہوئی ہے. اس ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھئے, اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے. انتم عالم و امور دنیا کو, تم اپنے ان دنیاوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار انحصار ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لیے, تبھی تو ہمارے لیے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے. تو فرما انتم عالم دو مور دنیا کو. اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا, جب وہ کوئی اپنی اسکیم بناتے ہیں اپنی پلاننگ کرتے ہیں, القى الشیطان فی امنیتہ, تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے. امنیہ کہتے ہیں تمنا, آرزو. اب دیکھیے آدمی سوچتا ہے یہ حسرہ ہو جانا چاہیے, یہ کام یہ ہونا چاہیے. مثلاً جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے, اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی وہ ختم ہو گئی, اور اب خاندان بنی ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت ہی سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا. تو پھر آپ نے سوچا اب کیا کروں, کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں. تو آپ نے طائف کا سفر کیا, لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا, وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی, بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, ان کے ہوش کے دوران تو سمجھئے کہ غزوہ احد کا دن سخت ترین تھا. تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کو گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا, وہ سختی ہوئی اس پر. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے وہ طائف کے لیے نہیں لکھی تھی, یہ سعادت یثرب کے لیے لکھی تھی, جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینہ کے لیے تھی. وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کے چھ آدمی ایمان لے آئے اور پھر کھل گئی. وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینفخ اللہ ما یلقی الشیطان, پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے اس چیز کو جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے. ثم يحكم الله آیاته, پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے. یہاں آیت جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے. واللہ علیم الحکیم, اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یہ توجیہ ہے میرے نزدیک, اور یہ قریب ترین ہے اس توجیہ سے کہ جو موجود القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے. تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اطمینان ہے. جانا مایوت شیطان فطمت نظیمہ تھی کبھی بھی مرا ہو, اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیزش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں, تو اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے, روگ ہوتا ہے, والقاسیت قلوب, اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو یقیناً مخالفت میں اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور یہ تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں عید دیا گیا تھا, انہ الحق من ربک, کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشرح ہو جاتا ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ, اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف. یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے, ایبریشن جس کو ہم کہیں گے, ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ سیدھا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح صرف موڑ دیتا ہے. بلا یہ بانی نبی نے کفر کی ملت المن ہو, اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے, جن کے شکو کو شبہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. حتیٰ تات یہ ہم سات مقت, یہاں تک کہ یا تو قیامت آدھن کے اوپر اچانک, اور یا یہ ہم عذاب و یوم نقیم, یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا, یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا, بانج ہوگا, بانج دن یوم نقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے. الملک یومئذ للہ, اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. یا حکم و بیرون, یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے, حکم اسی کا چل رہا ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ بامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا, کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے, لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے, اللہ کی جو واحد ہے قہار. یحکم بینہم, ان کے مابین فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, تو جو لوگ ایمان لائے اور وہ نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں, باغ نعمتوں والے باغات میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں اور ہماری آیت جھٹلائیں, فاولائک لہم عذاب مہین, تو ان کے لیے ہوگا اہانت آمیز رسوا کن عذاب. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, دیکھیے یہ ہجرت کا, کیونکہ یہ بالکل یعنی مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے, بالکل متصل سمجھیے, جیسے کہ ہجرت کے متصل بعد سورہ بقرہ حجت حجت کے بالکل ہی قصداً قبل یہ سورہ حج. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, پھر خواہ وہ قتل ہو گئے اور ماتو یا یہ کہ اپنی طبی موت مر گئے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازمن لازمن بہت رزق حسن عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, اور وہ لازمن داخل کرے گا انہیں ان جگہ ان مقامات پر جن سے وہ راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ یقیناً حلیم ہے, سب کو جاننے والا اور حلیم ہے, تحمل والا ہے. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به, یہ تو ہے ہی, اور ایک جو شخص زیادتی کرے جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب به, جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی, جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا, ثم بغی علیہ, پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے, لینصرنہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کی لازمن مدد کریں گے. یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر, اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں, پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے. ان اللہ العفو الغفور, یقیناً اللہ تعالیٰ عفو و غفور ہے, معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار, اور یہ اس لیے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے, اسی عدل پر انصاف پر. یہ نو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کے دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے, دوسرے نابود نہ کرتے رہتے, تو زمین میں فساد بن جاتا. لہجمت سمام و ابیا و صلوات و مساجد یوز کرو فی اسم اللہ کثیرا, اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا, وہ یولج النہار فی اللیل, اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے. وان اللہ سمیع بصیر, اللہ سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق, یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے, ذات برحق, جس کا حق ہونا قطعی ہے یقینی. ورنما یدعون من دونہ ہو الباطل, اور جس کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے, آدر ہوا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں. ورن اللہ هو العلی الکبیر, اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا. الم تر ان اللہ من السماء ماء, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی, فتصبح الارض مخضرة, تو زمین سبز ہو جاتی ہے, سرسبزی شادابی نظر آتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر, یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے. باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کی, اور خفیہ تدبیر کرنے والا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے, جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے, یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں, الحمید ہے, اپنی ذات میں خود محمود ہے, ستودہ صفات ہے, اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, تمہاری خدمت گزاری میں, تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں, والفلک, اور کشتی کو, تجری فی البحر بامرہ, جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے. ویمسک السماء ان تقع علی الارض, اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر, الا باذنہ, مگر اس کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے, نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے. وہی الذی احیاکم, وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا, یعنی پہلے تم مردہ تھے, یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں, بالکل اس کے ہم بدن آ رہی ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم تم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, اب یہاں سے لفظ کہ کنتم امواتا کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے, هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا. مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا, الست بربکم, اس کے بعد کسی کولڈ اسٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا, وہ ہماری پہلی موت تھی, پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے, اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی, یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا. اس کے بعد پھر عام رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری, اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا, پھر اللہ اٹھائے گا باس بادل موت, وہ احیاء ثانی ہو جائے گا. یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا, اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ غافر میں. وہ نبی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور, یقیناً انسان جو ہے ناشکرا ہے. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ, ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے طور طریقے عبادات کے آداب بدل مقرر کر دیے ہیں, جو اس کی پیروی کرتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر, تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے, یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے سے قربانی کے, تو اور جہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے, مسلمانوں کو کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں. یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی جگہ میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. تو ہر قوم کے لیے, ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد ضوابط بنائے, تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ, کہ انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں. وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ, اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, یقیناً آپ کو ہدایت کے سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں. وَإِنْ جَادَلُوكَ, اور اگر یہ آپ سے جھگڑے, فَقُلْ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, تو کہیے بھائی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں حق ہے, جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں. آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے, آپ جانے, آپ کا رب جانے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے ماں بہن قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون, ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں. ان فی ذلک کتاب, اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ وہی علم کتاب ہے, وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے, تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور وہ پوج رہے ہیں, پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ان ایسی چیزوں کی جس کے لیے اللہ نے کوئی سبق نہیں اتاری. یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, اب اضافی جس کو وہ مان رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے, تب تو درست ہے. اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بے بنیاد ہے. وما لیس لہم بہ علم, نہ صرف یہ کہ کوئی سند نہیں ہے, کوئی علم بھی نہیں ہے, کوئی معقول بات ہو, کوئی دلیل ہو, کوئی بنیاد ہو, کوئی منطق کے اندر, کوئی عقل کے اندر, بالکل بے بنیاد بات ہے. وما لظالمین من نصیر, ایسے ظالموں کا کوئی مدد نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات, تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھے, ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو, انبساط پیدا ہو. ہمارے رب کا کلام ہے, تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, تم دیکھتے بڑی ناگواری کے آثار ہیں. یَقَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا, اور قریب ہوتا ہے کہ کیوں پڑھیں گے وہ, حملہ آور ہو جائیں گے, کبوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پر سنا رہے ہیں. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ, ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس طرح تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے, تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے, اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں, کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں؟ النار, وہ آگ جس کے تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے. وعد اللہ الذین کفروا, اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے. وبئس المصیر, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا, اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے. یہ جو دعوت رضی اللہ قرآن کی رحیق ہم نے شروع کی, اور الحمدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ 35 برس اب صرف کر چکا ہوں, اور اسی کے پھر کوف سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے. اس دعوت القرآن کی جو بنیاد ہے, اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا, اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا, اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے, اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے منتخب نصاب کو, مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب. یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے 1/15 حجم کے اندر, یہ سمجھیے کہ 2 پاروں کے لگ بھگ ہے, مائنس پلس کم و بیش 2 پارے ہوں گے. تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک چیز کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے, اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے بات پوچھ ہونی ہے, جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے, اس کا صحیح صحیح تصور ہمیں معلوم ہے. چاہے نماز روزہ یہ تو فرض ہے سب جانتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے, کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں, ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں, ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں, لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ 29 حروف ہیں یا 28 حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں, شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہیں جو حروف مقطعات میں آئے, اور آخری جو حصے ہیں اس کے تختی کے اس کے بہت سے حروف ہیں اکثر بیشتر ہیں کہ جو حروف مقطعات میں آئے. تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز تو میرے پیش نظر نہیں تھی کہ آدمی کو ایسا کیا ہو. زیادہ حصے اسباق نہیں ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہیں, بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا سورتیں شامل ہوئی ہیں. لیکن اس وقت اس کا تعلق میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا برکتی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے اس کا بڑا برکتی درس ہے. یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے 6 حصے ہیں. نقطۂ آغاز ہے سورۃ العصر, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مختصر ترین سورت, جامع ترین سورت, انسان کی نجات کے یہ 4 لوازم ہیں, ایمان, عمل صالح, تواصل بالحق, تواصل بالصبر. پھر 3 اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ 4 چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا. اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الذر, اس کا درس نمبر 2 ہے. نئی سرگرم تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے, کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا, کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے, اصل نیکی کیا ہے, پوری نیکی کیا ہے, نیکی کی روح کیا ہے, جڑ بنیاد کیا ہے, نیکی کے مظاہر کیا ہیں, ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے, اولیت کس شے کی ہے, ثانوی درجے میں کون سی ہے, پھر چوٹی کیا ہے, سمم بولم کیا ہے, سب سے اونچا جو مقام ہے, جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا, اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں. ایمان کن چیزوں کا نام ہے, کیسے ایمان وجود میں آتا ہے, تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے, وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, یہ بھی جو ہے آیات لأولی الألباب. پھر یہ کہ ایک اور سب اس کا وہ جو اگلی یہ سورت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, سورہ نور کا جو 5 رکوع ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے. آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں 3 اسباق آ رہے ہیں جو اس منتخب نصاب کے, اسی لیے میں نے مناسب سمجھا اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں. پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ اعمال صالحہ, عمل صالح کی تفصیل کیا ہے, انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے, اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے, معاشرتی سطح پر کیسے ہونا چاہیے, ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے. تو اس میں خاص طور پہ معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جو 15 پارے میں آئے, سورہ بنی اسرائیل میں 3 اور 4 رکوع, جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے, ہو گیا کہ ان کی یہ تعبیر ہے, قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ان کی. تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا, پھر آخر تک جو حصے آئیں گے میں بروقت آپ کو بتاتا جاؤں گا, لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے, بالکل مرکزی جگہ, 3 حصے 3 حصے ادھر. یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا. ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے ہر انسان, کل نوع بشر کے لیے, اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے, ہر انسان کسے بادشاہ, چاہے شمال کا ہو, جنوب کا ہو, مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, کالا ہو, گورا ہو, پیلا ہو, نیلا ہو, کوئی ہو, سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی, قرآن کیا کہتا ہے, کوئی ہے یا نہیں. پہلے درجے میں تو دعوت عمومی, دوسرے درجے میں دعوت خصوصی, یہ کن کے لیے ہے, جو ماننے کا اعلان کرے. پہلی دعوت دعوت ایمان ہے, مانو اللہ کو, مانو رسول کو, مانو آخرت کو, مانو بات ماغل موت کو, مانو جنت کو, مانو دوزخ کو, یہ ہے عام. جو یہ مانتے ہی نہیں, اب ان سے کوئی اور کلام نہیں, ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو, وہ اللہ کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, نبی کو نہیں مانتے. تو دعوت ایمان ہے دعوت عام قرآن مجید, اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کرے اب ان سے خطاب ہے, کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی, جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا, اب وہ دعوت عمل ہوگی, یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. تو دعوت ایمان یہاں پر اور پھر دعوت عمل, ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چھ آیات کے اندر بیان کر دیا. یا ایھا الناس, اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے, یا ایھا الناس, چار آیتیں اس کے تابع ہیں اور آخری دو آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا, پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کرے مان لے کہ ہاں ہم نے مانا. یا ایھا الناس بولے بمثل فسق میں اللہ, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, ذرا توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا, یہ بت تمہارے جو, کیونکہ جو مخاطب اولین تھے رجوع پرست تھے, نہیں یخلقوا ذبابا, یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے. ولو اجتمعوا لہ, یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. سامنے کی بات تھی, صرف شعور دلانا تھا, جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں ضرور, ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی. اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے, وہی رسم و مجھے جواب صحیح ہے, اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے, مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے, ان کے سامنے حلوے مانے رکھتے ہو مکھیاں نہیں بناتی ہیں, وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے. ان رسموں میں انہیں زبان سیل لال استرتگوں ہوتے, اسے واپس چھین نہیں سکتے, حاصل نہیں کر سکتے. بہت طالب و المطلوب, بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. یہ ان تین الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے. انسان جو ہے جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے, اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے, آدرش ہے, کوئی نسب العین ہے جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, محنت کرتا ہے دن رات. تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا, آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا, یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی. اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی, مقصود اونچا ہو بلند. لیکن فرمایا ان کا تو ایک مطلوب ہے وہ بھی ضعیف, تو طالب تو اور بھی ضعیف ہے. جو ان کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مچھی تک نہیں اڑا سکتے تو طالبوں کا کیا حال ہوگا, قیاس کریں گے گلستان من بہار مرا. لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے, باقی ذرائع ہے زندہ رہنے کے لیے, روٹی کھانی ہے, محنت کرنی ہے, ہل چلانا ہے, ذرائع ہے, مطلوب نہیں ہے, نہ کھیتی مطلوب ہے, نہ دکان مطلوب ہے, نہ پروفیشن مطلوب ہے, نہ ڈاکٹری نہ کوئی شے مطلوب نہیں, نہ دنیا مطلوب ہے, نہ اولاد مطلوب ہے, مطلوب صرف اللہ. یہ ہے توحید کا لب لباب, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے, جیسے یہ شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو, اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو بڑے میں بھی نہیں مارے گا. اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا, اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے, اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا, تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آئیڈیلی ہے, کوئی وطن ہے, کوئی قوم ہے, اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے, اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں, اپنے لیے حریم ذات کے جب طواف ہو رہا. غاف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدر ہی, اللہ کی قدر نہ کر سکے, اللہ کا اندازہ نہ کر سکے, معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا. اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کاہے کو لو لگاتے. حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کمتر کو کون پھر پوچھے گا, تو دیکھ نہیں پائے ہیں. جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے, جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے, وہ آدھا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروج سے ہزار داماد کے. ماں قدر اللہ کا قدر ہی اللہ قوی عزیز, یقین اللہ تعالیٰ قوی ہے, توانا ہے, طاقت والا ہے اور زبردست ہے. اللہ یستوی من الملائکۃ رسلا و من الناس, دو آیتوں میں تو بات آ گئی توحید و شرک کی, اب ایک آیت میں رسالت. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سمیع اور بصیر ہے, ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی, ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابداع روح کو انسانوں کو لوگ پہنچا دیں. تو یہ گویا دو لنکس ہیں, ایک فرشتہ رسول ملک اور ایک رسول بشر جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ آخرت آ گئی, توحید رسالت آخرت, یہ ہے ثلاثی, یہ امور ثلاثہ ہے جن پر ایمان کی دعوت, اور یہ دعوت ہے یا ایھا الناس, اے بنی نوع آدم, اے انسانوں. اب بات ہے دوسرے مرحلے پر, جنہوں نے کہا اچھا بھی ہم نے مانا اللہ کو, مانا رسول کو, مانا ہم نے آخرت کو, باس باد الموت کو, ہم تسلیم کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب ہے عمل کا مرحلہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو, اقرار کر رہے ہو, اب بات بدل گئی. اب دیکھیے فعل امر آئے, پہلے میں فعل امر کو تھا ہی نہیں سوائے اس کے زورے بند مسلم فسٹم اولا, مسلم ایک فعل امر آئے تو بتمجے سے سنو, باقی کچھ نہیں. حقائق بیان کر دیے, توحید رسالت معاد. اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون, اے ایمان کے دعوے دارو رکوع کرو, جھکو اللہ کے سامنے, وسجدو اور جھکو, پروسٹریٹ بیفور ہم کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ. واعبدوا ربکم, اور اپنے رب کی بندگی, مکمل بندگی, ٹوٹل بندگی, اس کی پرستش کی پرستش نہیں, بندگی بھی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. وفعلوا الخیر, اور نیک کام کرو, بھلے کام کرو. اب بھلا کام کون سا رہ گیا, واعبدوا میں تو سب کچھ آ گیا, بھلا کام کیا ہے عبادت میں, تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا, ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا. اب فعل خیر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگا دو. اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے, یہ بھی خدمت خلق ہے. سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے, ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو. یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں, گویا کہ دعوت, ان کو بچاؤ, ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو, جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں, ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے, ان کی بھی زندگی درست ہو جائے. لعلکم تفلحون, یہ کرو گے تو فلاح پاؤ گے. بہت اہم نقطہ ہے, اے ایمان کے دعوے دارو, یہ نہ سمجھ جاتے بس ایمان لے آئے کہ بس فلاح ہی فلاح, اب کامیابی ہو گئی بس, نہیں. یہ شہادت گہ عفت میں قدم رکھنا ہے, یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے, اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ. اگر اس کے بغیر فلاح کی تپو کیے بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے, وشفل تھنکنگ ہے. تلکا امانی جو کم تو رات برہان اگر ان کو تم سادت, یہ تو پھر تمہارے اپنے من گھر خیالات ہیں. اور اس سے بھی اگلا حکم ہے, وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد, جہاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. جی نہیں, یہ سجدہ جو ہے صرف حضرت شافعی کے نزدیک, امام شافعی کے. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد, اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. ہوا تباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے. کیا معنی, اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وحی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وحی پہنچائے لوگوں کو. اب یہ کام یہ کہ وہی کہ جبریل وحی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی, اب تمہیں پہنچا دیے تم رہو انسانی کے تک. یہ ہے تیسری لنک, ہوا تباکم, اپنے نصیب پر فخر کرو, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, سلیکٹ کر لیا ہے. یہ بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, وہی مضمون آ رہا ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور تمہارے لیے تو اپنے دین کے اندر کوئی تنگی رکھی نہیں. ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد امجد ابراہیم ہی کی ملت ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, اللہ نے تمہیں مسلم کا خطاب دیا ہے. حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا, ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امت مسلمۃ الرق، ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہے، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا، وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. فرق کیا ہے؟ وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر، یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر. لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ. بس اس کو اپنی پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو، قدم آگے بڑھاؤ، تو سب سے پہلے قدم کہاں بڑھاؤ گے؟ فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اب اللہ کے ساتھ سمٹ جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات الذکر الحکیم.